بیوی سے نہ ملا قسم کھانے کے بعد بھی, تو ایسی صورت کے اندر بیوی کو طلاق باینا واقع ہو جائے گی. اگر دوبارہ بیوی رکھنی ہو تو تجدید و نکاح کرنا پڑے گا. فإن الله غفور رحیم, اللہ فرماتے ہیں اگر تھوڑی بہت کوتاہی ہو گئی تو اللہ معاف کر دیں گے. وہ راجم و طلاق فإن الله سميع عليم. اس کے بعد اللہ نے طلاق کی عدت کو ذکر فرمایا ہے کہ اگر طلاق دے دی جائے تو ایسی صورت کے اندر عورتوں کو تین حیض تک انتظار کرنا چاہیے. یہ تین حیض جو رکھے گئے ہیں ان عورتوں کے لیے ہیں جنہیں مہینے کے ایام آتے ہوں. اگر مہینے کے ایام نہ آتے ہوں تو پھر تین مہینے کا شمار کیا جائے گا. بعض چھوٹی عمر کی خواتین ہوتی ہیں کہ جنہیں ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا, بعض بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں جن کا حیض بند ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں ان کے اندر تین مہینے ہیں, ورنہ تین دفعہ حیض کا آ جانا ہے. ورا اہل الحم نہیں سننا خلق اللہ ہوتی ہے. اس کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ طلاق رجی تو دو مرتبہ ہی ہو سکتی ہے, تین دفعہ اگر طلاق دے دی جائے فلا تحل لہ من بعد حتى تنكح زوجاً غيره, تو بیوی اس وقت تک شوہر کے لیے تین طلاق کے بعد حرام نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ بیوی دوسری جگہ پر نکاح نہ کر لے, اور دوسری جگہ نکاح کرنے کے بعد اسے وہاں سے طلاق نہ ہو جائے اس وقت تک سابقہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے ولا یحل لکم, یہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے, فإن طلقها اگر تیسری طلاق بھی اس نے دے دی تو ایسی صورت کے اندر جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے تو پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اسے حلالہ شرعی کہا جاتا ہے. اس حلالے کا ذکر قرآن خود کر رہا ہے. بعض لوگ حلالہ کا لفظ استعمال کر کے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیے, یاد رکھیے کہ حلالہ شرعی کی صورت جو میں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تین طلاق دے دی گئی تو اب یہ عورت تین طلاق دینے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. ایک صورت ہے اس کے حلال ہونے کی کہ یہ عورت کہیں اور نکاح کر لے, اور وہاں نکاح کرنے کے بعد یا تو اس کا وہ نیا شوہر انتقال کر جائے یا وہ اسے خود بخود طلاق دے دے, تو عدت گزارنے کے بعد سابقہ شوہر سے یہ نکاح کر سکتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حلالہ شرعی کہا جاتا ہے. لیکن اگر پلاننگ کی جائے کہ آپ تین طلاق تو دے دیجیے, کہ آج کل بیوقوف اور احمق لوگ تین طلاق دے دیتے ہیں, یہ میں بیوقوف اور احمق کا لفظ اپنی طرف سے نہیں استعمال کر رہا. اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا تھا جنہوں نے تین طلاق اپنی بیوی کو دی تھی, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس احمق سے کہو کہ رجوع کر لے, اس احمق سے کہو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو احمق قرار دیا تھا. تو جو لوگ تین طلاق دیتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان پر اسے احمق قرار دیا جاتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر اگر کوئی تین طلاق دے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں قرآن کریم حلالہ شرعی کا حکم دے رہا ہے. لیکن اگر کوئی پہلے سے پلاننگ کر کے حلالہ کرے تو یاد رکھیے کہ ایسا حلالہ کرنا مکروہ ہے. ایسا حلالہ کرنے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل, جو حلالہ کرتا ہے یا حلالہ کرواتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسی پلاننگ کر کے جو حلالے کیے جائے, اور اگر شریعت کے مطابق ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے تو ایسی صورت کا حکم وہ بتا دے کہ ایسی صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے. بعض صورت قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ ایسی صورت میں عدت گزارنے کے بعد اسے شوہر کی طلاق پر پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے اور پہلے شوہر کے لیے جائز ہو سکتی ہے. اس کے بعد قرآن کریم یہ بتا رہا ہے, دودھ پلانے کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو دو سال تک دودھ پلا سکتی ہیں, اور ایسی صورت کے اندر باپ کے ذمہ سارے اخراجات ہوں گے. ماں کے اخراجات بھی باپ کے ذمہ اور بچے کے اخراجات بھی باپ کے ذمہ ہوں گے. ماں دودھ پلائے گی اور باپ جو ہے وہ اس کی ضروریات کو پورا کرے گا. مال مولود لہو رزقہن و کسوتہن بالمعروف. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایسی صورت کے اندر اگر یہ دودھ چھڑانا چاہیں بچے کا تو باہمی مشورے کے ساتھ بچے کا دودھ دو سال سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے, لیکن دو سال گزرنے کے بعد تو دودھ پلانا بالکل ہی جائز نہیں رہتا ہے. بعض لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ لڑکی چونکہ پرایا دھن ہوتا ہے اس لیے اسے تو ڈھائی سال تک دودھ پلایا جائے اور لڑکے کو دو سال تک دودھ پلایا جائے. یہ سب بنا گزر کے مسئلے ہیں, ان مسئلوں کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کریم میں تو لڑکا لڑکی دونوں کو دودھ پینے کی مدت کو 2 سال ذکر فرمایا ہے، لہذا 2 ہی سال دودھ پلایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ دودھ پلانے کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد قرآن کریم نے ایسی خواتین کی عدت کا تذکرہ فرمایا جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک انہیں اپنی عدت گزارنی ہوگی. جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو عدت پوری ہونے کے بعد وہ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں. پھر قرآن کریم نے ایسی خواتین کا مسئلہ بیان فرمایا کہ جن خواتین کو شوہر میاں بیوی کی آپس میں ملاقات سے پہلے طلاق ہو جائے، قرآن کریم نے کہا کہ اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو مہر مقرر ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا. اگر مہر مقرر کیا گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر آدھا مہر ادا کرنا پڑے گا، اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو ایسی صورت کے اندر جوڑا کپڑوں کا اور اس کے ساتھ دوپٹہ دینا ہوگا، اور یہ ایسی صورت کے اندر واجب ہوگا. تو اس کے بعد قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، خاص طور پر عصر کی نماز کا اہتمام کیا جائے کہ اس کا وقت بڑا کم ہوتا ہے، اور کام کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں کام کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس بنا پر عصر کی نماز کے اہتمام کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے. آگے قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اگر کہیں جہاد کی صورت ہو اور جہاد کی صورت کے اندر تمہارے لیے سواریوں سے اترنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہوگی، سواری پر چڑھے چڑھے اسی حالت کے اندر تمہیں اپنی نماز مکمل کرنی ہوگی. اس کے بعد قرآن کریم نے کچھ لوگوں کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے. کچھ لوگ ایسے تھے بنی اسرائیل کے اندر کہ وہ جہاد سے خائف تھے اور ڈرتے تھے. ان کے نبی نے جب انہیں جہاد کا کہا تو وہ لوگ چھوڑ چھاڑ کر کے نکل بھاگے کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے. اپنی جان بچانے کے لیے ہزاروں لوگ اپنا وطن چھوڑ کر کے نکل کھڑے ہوئے. 2 باتیں اس کے بارے میں آتی ہیں، ایک یہ ہے کہ طاغوت سے ڈر کر کے بھاگے تھے، اور ایک یہ ہے کہ جہاد سے ڈر کر کے بھاگے تھے. جب یہ بھاگے یہاں سے باہر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اللہ نے ان پر طاغوت کو مسلط کر دیا اور یہ سارے کے سارے مر گئے اور ہلاک ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سفار اللہ حمود، اللہ نے کہا مر جاؤ، سارے مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. زندہ ہونے کی صورت یہ ہوئی تھی کہ حضرت حزقیل علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی تھے ان کا یہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ پورا گاؤں مرا پڑا ہے تو اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو ان کو زندہ کر دے. اللہ نے کہا کہ تم ان ہڈیوں کو آواز دو، گوشت کو آواز دو، اور ان کی کھالوں کو آواز دو، تو یہ سارے کے سارے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے آواز لگائی ایو تو الباب الباریا ان اللہ یامر کنا ترانا، اے ہڈیوں پوشیدہ ہڈیوں اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ سب اکٹھی ہو جاؤ، تو سارے انسانوں کے ڈھانچے تیار ہو گئے. پھر یہ انہوں نے اعلان کیا کہ سب کے گوشت کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ ان کی ہڈیوں پر گوشت چڑھ جائے، سب کی ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا. پھر حکم دیا کہ سب کی چمڑی ان کے گوشت کے اوپر چڑھ جائے، اور سب کی چمڑی چڑھ گئی اور سب زندہ ہو گئے. اللہ نے بتا دیا کہ موت سے ڈر کر بھاگنے والے موت سے بچ نہیں سکتے، کہیں بھی چلے جائیں. اس لیے جہاد کو صرف موت کے ڈر سے چھوڑ دینا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو اور یقین کرو کہ اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے مالی چندہ دینا چاہیے اور مجاہدین کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں جو مجاہدین کے ساتھ تعاون کرے گا وہ اللہ کو قرض حسنا دے رہا ہے. فیضائفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ اسے بڑھا چڑھا کر کے عطا فرمائیں گے. واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک اور جماعت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہ بھی پہلے تو بڑے مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں جہاد کے لیے کیوں نہیں حکم دیا جاتا، جہاد کے لیے ہمیں کیوں نہیں نکالا جاتا. جب اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا تو اب ڈرنے لگے، گھبرانے لگے. تو اللہ نے ان کے اندر ایک بادشاہ کو مقرر کر دیا کہ اس بادشاہ کی زیر سرپرستی تم لوگوں کو جہاد کرنا ہوگا. تو جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. راستے کے اندر اس بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اب تم یہاں سے جب گزرو گے تو آگے ایک نہر آ رہی ہے، اس نہر سے گزرتے ہوئے پانی پینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، جو پانی پی لے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. چنانچہ ہوا یہ کہ سب نے پانی پی لیا، کل 313 افراد باقی رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا. اس نبی نے پانی پینے والوں کو اپنی جماعت سے نکال دیا اور باقی تھوڑے سے لوگوں کو لے کر کے مقابلے پر چلے گئے. اور جا کر کے مقابلہ ہوا اور جالوت کے ساتھ تالوت کا مقابلہ ہوا، اور اس وقت حضرت شبیل علیہ السلام ان کے ساتھ نبی کے بنی اسرائیل کے مقابلے کے اندر اللہ نے تالوت کو کامیاب فرمایا، جالوت کو اللہ نے ہلاک کیا، اور اس طریقے پر مسلمان کامیاب و کامران ہو گئے. مسلمانوں نے اس موقع پر اللہ سے دعا مانگی تھی، ربنا افرغ علینا صبرم، اے اللہ تو ہم پر صبر کو ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دے، اور وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے. تو اللہ نے مدد فرما دی اور مسلمانوں کو خالد کر دیا. اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو حقانیت کے ساتھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسولوں کے اندر اللہ نے مرتبے کا فرق رکھا ہوا ہے، بعد کے اللہ نے کلام کیا، بعد کے مرتبے کو اللہ نے بلند کیا، اور اس طرح کے مریم کو اللہ نے واضح دلائل عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کے نام پر خرچ کیا کرو، قیامت آنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے مال لگا دو، ورنہ یاد رکھو قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، اور دوستیاں کام نہیں آ سکے گی، سفارشیں وہاں پر کام نہیں دے سکے گی. یاد رکھو وہاں پہ دنیا کے اندر جو عمل کیا ہوگا وہی کام آئے گا. پھر اس کے بعد سب سے بڑی قرآن کریم کی آیت مرتبے کے اعتبار سے جو کہ آیت الکرسی ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت نمبر 255 ہے. آیت نمبر 255 آیت الکرسی کہلاتی ہے، اور یہ سب سے بڑی آیت اللہ کے نبی نے اس لیے قرار دی ہے کہ اس کے اندر توحید کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ اللہ زندہ دارود ہیں، اور وہ اللہ پوری دنیا کو کم پوری کائنات کو سامنے والے ہیں. نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، نہ اللہ کو نیند آتی ہے، آسمان و زمین کی ساری ملکیتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سامنے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. آج اسے اللہ اجازت دے دے وہی سفارش کر سکے گا. اللہ تو لوگوں کے تمام حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن لوگ اللہ کے علم کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ انہیں عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اندازہ اللہ کی کرسی سے لگایا جا سکتا ہے. ایسی کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض، جو آسمان و زمین کو ڈھانپے ہوئے ہے، ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ کے لیے آسمان و زمین کو حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اللہ رب، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پانچ وقت فرض نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے اور پابندی کرے، اگر زندگی بھر یہ اہتمام کرتا رہا تو ایسے شخص کو اللہ ضرور جنت میں داخل فرما دیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مقابلے کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ فرمایا، جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کی صورت حال یہ ہوئی تھی کہ ایک گاؤں سبا شدہ انہوں نے دیکھا تو اللہ سے کہا کہ اللہ ان کو زندہ ہوتا ہوا مجھے دکھا دیجئے. تو اللہ نے زندہ ہوتا ہوا دکھانے کے لیے پہلا کام تو یہ کیا کہ عزیر علیہ السلام کو موت دے دی. وہ مر گئے اور 100 سال تک پڑے رہے، ان کا کھانا بھی موجود تھا، پانی بھی موجود تھا، اور ان کی سواری بھی موجود تھی، وہ ایک گدھے پر سوار تھے، وہ بھی موجود تھا وہاں پر. تو جب یہ مر گئے تو گدھا بھی مر گیا، پانی اور کھانا وہاں پر پڑا رہ گیا. 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر کے پوچھا کہ آپ کتنے دنوں تک پڑے رہے، کہ اللہ نے ایک دن یا آدھا دن پڑا رہا ہوگا. اللہ نے کہا نہیں نہیں، پورے 100 سال تک تم پڑے رہے ہو، اب ذرا ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو، پہلے تو اپنے کھانے کی طرف ذرا نگاہ کرو، تمہارا کھانا 100 سال سے رکھا ہوا ہے، یہ سڑا بھسا نہیں ہے اور اس کے اندر بدبو نہیں آئی ہے، پر تازہ پڑا ہوا ہے. تم لوگ کو سنبھالنے کے لیے کیسی کیسی مشینوں میں کھانے کو رکھتے ہو، اللہ نے 100 سال تک فریج کے بغیر اور ڈیپ فریزر کے بغیر کھانے کو ترو تازہ اور صحیح سالم رکھ کر کے اپنے قدرت کا مظاہرہ کر دیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اب ذرا اپنے گدھے کی طرف نظر کر لو، اس کی ہڈی پسلی ایک ہو چکی ہے، اس کا گوشت تبدیل زمین ہو چکا ہے، اب ذرا دیکھو اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو میں جمع کر رہا ہوں. اللہ نے حکم دیا، گدھے کی بوسیدہ ہڈیاں اکٹھی ہو کر ڈھانکا تیار ہو گیا، پھر گوشت اوپر چڑھ گیا، پھر کھال چڑھ گئی اور گدھا جو ہے وہ ہینگنے لگا اور آوازیں نکالنے لگا. اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اب میری قدرت کا مشاہدہ کر لو، میری قدرت کا نظارہ کر لو. کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں یقین کر رہا ہوں کہ اللہ سے ہر چیز پر قدرت قدرت حاصل ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا, ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا منظر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا چار پرندے لے لو اور چار پرندے لے کر کے ان کا قیمہ بنا دو, قطر انہیں کاٹ کر کے ان کا قیمہ بنا دو اور قیمہ بنانے کے بعد انہیں آپس میں ملا دو, مکس کر دو اور ملانے کے بعد ان کے حصے بکرے کر کے اور چار پہاڑوں پر علیحدہ علیحدہ رکھ دو اور علیحدہ علیحدہ رکھنے کے بعد پکار کر کے ان کے آواز دو تو یہ سب کے سب پرندے علیحدہ علیحدہ اپنے گوشت پوش اور ہڈیوں کے ساتھ اور اپنے پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے آپ کے ساتھ آ جائیں گے. وَاعْلَمْ اللہ عزیز الحکیم, تو یقین کر لو کہ اللہ بڑے زبردست اور بڑی ہی حکمتوں والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اللہ کے نام پر مال لگانے والے پیسہ لگانے والے ان کی مثال ہوتی ہے کہ جیسے ذمہ دار زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتا ہے اور اس سے پودا نکلتا ہے جس میں سات داریاں ہوں, ہر داری میں سو دانے ہوں تو ایک دانہ ڈال کر اسے سو سات سو دانے میسر آ جاتے ہیں اور مہیا ہو جاتے ہیں. جو اللہ کے نام پر ایک درہم لگائے گا, ایک روپیہ لگائے گا, سات تو نہیں واللہ یضاعف لمن, اللہ جسے چاہے تو اسے بھی بڑھا کر کے عطا فرما دے, اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. پھر اللہ نے بتایا کہ جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے پیسہ اور مال لگاتے ہیں ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص بوڑھا ضعیف ہو, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں, بڑا حاجت مند ضرورت مند ہو اور اسے باغ لگا رکھا ہو اور اس باغ کے اندر کھیتیاں اور پھل تیار ہو چکے ہوں اور جب پھل کٹنے کا وقت آ جائے, کھیتی کٹنے کا وقت آ جائے تو پالا پڑ جائے اور ٹھنڈ لگنے سے پورا باغ جھلس کر کے رہ جائے اور اس کی ساری کھیتی تباہ ہو کر کے رہ جائے تو وہ بڑھاپے کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ضرورت مندی کے عالم میں اس کا سارا مال ضائع ہو گیا اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. ایسے ہی ریاکاری کرنے والا, دکھاوا کرنے والا, لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے والا کل قیامت کے دن اسے بڑی ضرورت ہوگی لیکن وہاں پر اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اور یہ ہاتھ ملتا ہوا رہ جائے گا. اس لیے ریاکاری نہیں کرنی چاہیے, دکھاوا نہیں کرنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اپنا پیسہ اور مال لگانا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نام پر اگر پیسہ لگانا ہی ہے تو اچھی چیز اللہ کے نام پر خرچ کرو. مری مری مرغی اللہ کے نام پر دیتے ہو, خود تو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں خود تم گھٹیا چیزیں لیتے نہیں اور اللہ کے نام پر گھٹیا چیزیں دیتے ہو, ایسا نہ کیا کرو بلکہ اللہ کو بھی بہترین چیزیں عطا دیا کرو اور اللہ کے نام پر خرچ کیا کرو. شیطان تو تمہیں ڈرائے گا کہ دیکھو اگر تم نے یہ پیسہ لگا دیا تو غریب ہو جاؤ گے اور یہ کر لیا تو تم بڑے مسکین بن جاؤ گے, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر مال لگاؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور اللہ تمہارے مال میں برکتیں عطا فرمائیں گے اور تمہیں وسعت نصیب فرما دیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ دیکھو تمہارے صدقات کے سب سے زیادہ مستحق کون لوگ ہیں. قرآن کریم کہتا ہے للذین وسعوا للفقراء الذین وسعوا فی سبیل اللہ, ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہو چکے ہیں تو ان کے پاس مال اور پیسہ کہاں سے آئے گا, وہ تو فقراء ہوں گے, ان کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ وہ اللہ کے دین میں لگے ہوئے ہیں اور دین میں لگنے کی بنا پر وہ کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتے, اب ان کے حالات سے جو ناواقف ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں لہذا بڑے پیسے والے ہوں گے, بڑے مالدار ہوں گے, حالانکہ وہ بےچارے بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں, بڑے محتاج اور مسکین ہوتے ہیں. تاریخوں ان کی سیما ہوں, قرآن کہتا ہے ان کے چہرے سے ان کی ضرورت کا احساس انہیں ہو جانا چاہیے. لا یسألون الناس إلحافا, لیکن وہ کبھی بھی کسی سے مانگتے نہیں ہے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم, ایسے لوگوں کو مال دینا چاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے اور ان کی دینی خدمات کا احساس کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية, جو دن رات اللہ کے نام پر پیسہ لگا رہے ہیں, خفیہ تن بھی لگاتے ہیں, علانیہ تن بھی لگاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا ایسے لوگوں کو. اور پھر فرمایا الذين يأكلون الربا, سود خوروں کے بارے میں قرآن کریم نے بتایا ہے کہ سود خوری کرنے والے بہت بدترین مجرم ہیں اور ان کی صورت حال یہ ہوگی کہ قیامت کے دن ان کی کیفیت ایسے ہوگی جیسے کسی پر جنات چمک جاتے ہیں اور وہ حماس ساختہ ہو جاتا ہے، ایسے سود خار قیامت کے دن حماس ساختہ ہو رہے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ دنیا کے اندر یہ دلائل پیش کرتے ہیں سود کے حلال ہونے کے لیے، کہتے کیا ہے، کہتے ہیں فساد تجارت اور سود میں ترقی کیا ہے، وہاں بھی مال لگا کر نفع کماتے ہیں، یہاں بھی مال لگا کر نفع کماتے ہیں، تو ان نمل بھائیوں میں سلو ربا تجارت اور سود تو ایک ہی جیسی چیزیں ہیں۔ بہت لوگ ایسے دلائل لے کر کے آتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ تمہیں فرق سمجھ میں نہیں آتا، اللہ ربا اللہ نے بیع کو حلال کیا ربا کو حرام کیا پھر بھی تمہیں فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی مثال میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ بکری بھی ایک جانور ہے، اللہ نے اسے حلال کیا، خنزیر بھی ایک جانور ہے، اللہ نے اسے حرام کیا۔ اب تو یہ کہے کہ صاحب بکری اور خنزیر ایک ہی جیسے تو ہے، فرق ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم جواب دیں گے یہ خنزیر کو اللہ نے حرام کیا، بکری کو اللہ نے حلال کیا، لہذا بکری حلال اور خنزیر حرام ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسی طریقے پر تجارت کو اللہ نے حلال کیا، سود کو اللہ نے حرام کیا، اس بنا پر تجارت کے ذریعے نفع کمانا جائز ہے اور سود ہی کاروبار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس ایمان کی ربط بھی موجود ہے، وہ ربط کی ہے میرے ذمہ، تمہارا جتنا سود رہ رہا ہے سب چھوڑ ڈالو، سود کو چھوڑ دو۔ اور قرآن کے تاکہ تم نے ایسا نہ کیا پیدل بہار جو میرا اللہ کی رسولی، تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ لوگ اللہ کے خلاف غور کی بات کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم نے یہ بتایا کہ اگر کسی کو قرضہ دے رکھا ہو تو غریب آدمی ہو تو اسے مہلت دینی چاہیے، اسے قرضے کی وصولی میں تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن سے کہتا ہے آپ کا سب دکھو خیر القم، تمہیں اللہ نے بتا دی وہ بیچارہ غریب ہے اس کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ وقت کو یومن پر ظاہر ہی ارنگا، قرآن کریم کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صرف 14 دن تک زندہ رہے اور پھر انتقال فرما دے۔ مفسرین کرام کو اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، یہ آخری آیت کی نزول کے اعتبار سے جس میں قیامت کا تذکرہ آخرت کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ اب نبی کا بھی آخر آ رہا ہے اور نبی بھی تمہیں دعوے مخالفت دینے والے ہیں اور نبی بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے تقو یوم ترجعون فیہ الی اللہ، ایسے دن سے ڈرو جس میں تم لوٹ کر اللہ کے پاس جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ وہم لا یظلمون، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اس کے بعد قرض کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، قرض کی مدت متعین کرنی چاہیے اور پھر اس کے لیے دستاویز تیار کرنی چاہیے، گواہوں کو اس کے لیے مقرر کرنا چاہیے تاکہ بعد میں کسی قسم کے اختلافات برپا نہ ہو، اور اگر آپس میں کسی اختلاف کا اندیشہ ہو یا اعتماد کا فقدان ہو تو ایسی صورت کے اندر رہن رکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ رہن رکھ کر کے قرض دیا جا سکتا ہے۔ رہن کے اپنے احکام ہیں جو کتابوں کے اوپر لکھے ہوئے موجود ہیں۔ پھر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یاد رکھو آسمان و زمین کی حکمرانی کس کے لیے، ایسی آواز اچھی نہیں لگتی، اللہ کا نام ایسا ہے کہ دل ٹھنڈا ہو جائے۔ آسمان و زمین کی حکمرانی کس کے لیے، اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی حکمرانی ایک اللہ کے لیے ہے۔ وہ تم دعا بھی انتم اور بہلّہ، اگر تم اپنے دلوں کے اندر خیالات کو چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے، یاد رکھو اللہ تمہارا محاسبہ کر لیں گے۔ فیم کرولی میشا ہو یا دب میشا، اللہ جسے چاہے معاف کر دیں، جسے چاہے آزاد دے دیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخری جو دو آیتیں ہیں ان کی اللہ کے نبی نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں آیتوں کو اگر کوئی شخص سوتے وقت پڑھ لے گا تو ایسے شخص کی تمام ضرورتوں کے لیے یہ کفایت کر جائیں گی یہ آیتیں، اور اس کے رات کی عبادت کے لیے کفایت کر جائیں گی اگر کوئی ان دو آیتوں کو پڑھ لیتا ہے۔ اور ان دو آیتوں کے اندر اللہ پر ایمان ہے اور رسولوں پر ایمان ہے, ملائکہ اور کتابوں پر ایمان ہے, اور رسولوں میں کسی قسم کی تفریق نہ کرنے کا اعلان ہے, اور پھر اس کے بعد ایمان والوں کی دعا کا تذکرہ ہے, اور دعا یہ کی گئی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے اللہ ہماری گرفت نہ کرنا, ہم تو غلطی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا, اے اللہ ہم پر ایسی ذمہ داریاں نہ ڈالنا جن کو ہم برداشت نہ کر سکیں, الہ العالمین اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے, ہم پر رحم فرما دے, تو ہی ہمارا مولا ہے, ہمیں کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائے. آج سورۃ البقرہ مکمل ہوئی ہے, انشاءاللہ کل سورۃ آل عمران کو شروع کیا جائے گا.